السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
کابل میں امریکن یونیورسٹی عارضی طور پر بند، افغانستان کی طرف سے فراہم کردہ شواہد کی بنیاد پر پاک افغان سرحد کے قریب فوج کی کارروائی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بلوچستان کے ساحلی علاقے جیونی میں فائرنگ سے نیویز پولیس فورس کے 7 اہلکار ہلاک، بزرگ بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کی برسی کے موقع پر صوبے میں اعتراض۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں تشدد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، مسلمان مظاہرین کے خلاف حفاظی دستوں کی تازہ کارروائی میں ایک اور نوجوان کی موت، درجنوں زخمی۔ میں ہوں یوسف زمین، سرے سے رپورٹ پیش کی جائے گی ذرا دیر بعد۔
بامبے ہائی کورٹ نے ممبئی کی حاجی علی درگاہ کے اندر تک خواتین کو جانے کی اجازت دے دی، درگاہ ٹرسٹ فیصلے کو چیلنج کرے گا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف جمعے کے روز جنیوا میں امن بات چیت شروع کر رہے ہیں، جس میں شام میں جاری لڑائی کے پرامن خاتمے کے لیے کوششوں پر غور کیا جائے گا۔ اور ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں جمعے کے روز پولیس اسٹیشن پر خود کش بم حملے میں کم از کم 11 پولیس افسر ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ کابل میں امریکن یونیورسٹی آف افغانستان پر اس ہفتے دہشت گردی کے ایک مہلک حملے کے بعد اسے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور تمام کام معطل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق مزید تفصیلات بتاتے ہیں۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکن یونیورسٹی نے اپنی تمام سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ بدھ کی شام یونیورسٹی پر مہلک حملے کے بعد کیا گیا۔ امریکن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، حملے کے نتیجے میں یونیورسٹی کی عمارت کو جو نقصان پہنچا، اس کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے تاکہ کیمپس کو دوبارہ کھولا جا سکے۔ بیان میں کہا گیا کہ یونیورسٹی کی سیکیورٹی ہمیشہ سے اہم ترجیح رہی ہے اور سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی کے بیان میں کہا گیا کہ اس وقت یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کب یہ تعلیمی ادارہ دوبارہ اپنا کام شروع کرے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں کہ یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ امریکن یونیورسٹی آف افغانستان دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکے گی اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ یونیورسٹی اپنا مشن جاری رکھے گی۔ امریکن یونیورسٹی میں بدھ کی شام کیے گئے حملے میں 13 افراد مارے گئے تھے، جن میں ایک پروفیسر، 7 طالب علم، یونیورسٹی کے 2 سیکیورٹی گارڈ اور افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار شامل ہیں۔ اس حملے میں 40 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں یونیورسٹی کے عملے کے اراکین اور طالب علم شامل ہیں۔ افغانستان میں قائم امریکن یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالب علموں کی تعداد لگ بھگ 1000 ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی۔ تاہم افغانستان کے صدر اشرف غنی کے دفتر سے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں الزام لگایا گیا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی پاکستان میں کی گئی۔ افغان صدر اشرف غنی نے اس بارے میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ٹیلی فون پر بات کی اور مطالبہ کیا کہ یونیورسٹی پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سنجیدہ اور عملی کارروائی کی جائے۔ جمعرات کو رات گئے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ایک بیان میں کابل میں امریکن یونیورسٹی پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں کسی بھی طرح کی دہشت گردی کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری بیان کے مطابق، افغان عہدیداروں نے 3 موبائل فون نمبر پاکستان کو فراہم کیے جو مبینہ طور پر یونیورسٹی پر حملے کے دوران حملہ آوروں سے رابطے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ افغانستان کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر پاکستانی فوج نے پاک افغان سرحد کے قریب کومبنگ آپریشن کیا تاکہ شدت پسندوں کی موجودگی کی تصدیق ہو سکے۔ بیان کے مطابق اب تک کے شواہد اور کومبنگ آپریشن کے مطابق جو موبائل فون نمبر فراہم کیے گئے وہ سمز افغان کمپنی کی طرف سے جاری کی گئی تھیں اور وہ کمپنی افغانستان ہی میں قائم ہے، جس کے سگنل پاک افغان سرحد میں بھی آتے ہیں۔ پاکستانی فوج کی طرف سے کہا گیا کہ تمام افغان موبائل فون نمبرز کی مزید تکنیکی جانچ کا عمل جاری ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان میں پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم حملہوروں نے ایران کی سرحد کے نزدیک رات میں راکٹ اور بندوقوں کے حملے میں 7 قبائلی پولیس والوں کو ہلاک اور 2 دوسروں کو زخمی کر دیا۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان میں تشدد کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جمعرات کی شام کو صوبے کے ساحلی شہر میں مسلح عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں لیویز کے ایک افسر سمیت 7 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے بعد علاقے میں شدت پسندوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ لیویز حکام کے مطابق بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر کی تحصیل جیونی میں پاک ایران سرحد کے قریب گشت کے بعد لیویز کے افسر اور اہلکار جب کندان چیک پوسٹ پر پہنچے تو قریبی پہاڑی علاقے سے نامعلوم مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر پہلے راکٹ داغا، اس کے بعد بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی۔ لیویز کے 5 اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ ایک افسر اور ایک اہلکار کی موت مقامی اسپتال میں واقع ہوئی۔ فائرنگ سے ایک رسالدار اور نائب تحصیلدار سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر تپیل بلوچ کے مطابق عملہ آور قریبی پہاڑیوں میں روپوش ہو گئے ہیں، جن کی تلاش کے لیے سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے شرپسندوں کے خلاف صوبے کے مختلف علاقوں میں کومبنگ آپریشن جاری کر رکھا ہے۔
لا انفورسمنٹ ایجنسیز تمام علاقے میں ان کے خلاف آپریشن بھی کر رہے ہیں، ڈھونڈ بھی رہے ہیں۔ شک گمان یہ ہے کہ شاید یہ بارڈر سے دوسری طرف نکل گئے ہیں۔ بہرحال جگہ جگہ ان کی تلاش جاری ہے۔ یہ کومنگ آپریشن پورے صوبے میں اس کے وہ چل رہے ہیں، پلان قسم کے آپریشن کا۔
جمعرات کو سرحدی شہر چمن میں ایک کاروائی کے دوران 7، جبکہ اس سے قبل بدھ کو ضلع جعفرآباد کے علاقے چتر میں ایک کاروائی کے دوران ایک قلدم تنظیم کے 5 ارکان کو مارا گیا۔ علاوہ عظیم بلوچستان کے سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ نواب اکبر بگٹی کی برسی کے موقع پر سیاسی جماعتوں کی اپیل پر جمعے کو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے، اور بعض شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہڑتال کی اپیل جمہوری وطن پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے کی گئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ہڑتال کے باعث شہر کی تمام بڑی مارکیٹیں، دکانیں، تجارتی اور کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہیں۔ شہر میں ٹریفک بھی بہت کم ہے۔ صوبے کے دیگر اضلاع سبی، جعفرآباد، نصیر آباد، نوشکی، کلات، خوزدار، تربت، پنجگور اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں جزوی ہڑتال رہی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے صوبے کے مختلف مقامات پر ایف سی، پولیس اور انسداد دہشت گردی فورس کے اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ دریاسنا کوئٹہ کے نواحی علاقے سریاب میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح شخص نے فرنٹیئر کور بلوچستان کے اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس سے ترجمان کے مطابق ایک ایف سی اہلکار ہلاک ہو گیا۔ جوابی کاروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت کے اقتصادی امور کے سیکٹری کی قیادت میں بھارتی وفد نے جمعے کے روز اسلام آباد میں ختم ہونے والی سارک کی وزرائے خزانہ کی میٹنگ میں شرکت کی، جبکہ بھارتی وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری جھڑپوں اور مظاہروں کی وجہ سے دہلی اور اسلام آباد کے کشیدہ تعلقات کے اثرات اسلام آباد میں جمعے کو ہونے والے سارک وزرائے خزانہ کے اجلاس پر نظر آئے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کی علاقائی تنظیم سارک کے وزرائے خزانہ کے اجلاس میں دہلی کی نمائندگی بھارت کے سیکرٹری خزانہ شکتی کانتا داس نے کی۔ بھارت کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے دہلی اور اسلام آباد میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ سارک 8 علاقائی ممالک پر مشتمل تنظیم ہے، جس میں بھارت اور پاکستان کے علاوہ افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، مالدیپ اور سری لنکا شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے سارک وزرائے خزانہ کے ایک روزہ اجلاس میں شریک وزیروں اور عہدیداروں سے خطاب میں کہا کہ پاکستان خطے کے عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔
پاکستان ریمینز کمیٹڈ ٹو جوائنٹلی ورکنگ ود دی نیشنل گورنمنٹس آف سارک ممبر اسٹیٹس ان چینجنگ دی اکنامک لینڈسکیپ آف دی ساؤتھ ایشین ریجن ٹو گیٹ آور پیپلز آؤٹ آف دی کلچز آف پاورٹی، illiteracy and other social ills. In this era of globalization, the world's focus is on finding regional solutions to common problems for the economic and social progress of the masses.
انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے کا اقتصادی منظرنامہ تبدیل کرنے اور اس کے عوام کو غربت، ناخواندگی اور دیگر سماجی مسائل سے نجات دلانے کے لیے سارک رکن ممالک کی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ سارک ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس نقطہ نظر کا حامی ہے کہ توانائی کے مقامی وسائل میں شراکت کے ذریعے توانائی کے اصول کی مشترکہ کوششوں کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ مواصلاتی رابطے خطے کی ترقی کے لیے نہایت اہم ہیں، اور ان کے بقول پاکستان خطے میں ریل، روڈ، فضائی اور سمندری رابطوں کو فروغ دینے کا حامی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سارک ممالک اس خطے میں دلچسپی رکھنے والے دیگر ممالک اور اداروں کے ساتھ مل کر پورے خطے کی سماجی اور اقتصادی ترقی کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سارک وزرائے خزانہ کی کانفرنس رواں سال نومبر میں پاکستان میں ہونے والی سارک سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان تعاون اور اقتصادی ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں، تاہم ان کے حصول کے لیے خطے کے ممالک، خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے پائیدار تعلقات ضروری ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پینٹاگون نے کہا ہے کہ بدھ کے روز خلیج فارس میں امریکی بحریہ کے جہازوں کو ایرانی کشتیوں نے وارننگ دی ہے۔ اس بارے میں کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ خالد حمید۔
پینٹاگون نے کہا ہے کہ خلیج فارس میں امریکی بحریہ کے جہازوں کو ایرانی کشتیوں نے نہایت قریب آ کر خوف زدہ کر کے وارننگ فائر پر مجبور کیا تھا۔ بدھ کو پیش آنے والے اس واقعے کے دوران خلیج میں گشت پر معمور امریکی جہاز یو ایس ایس اسکوائل نے ان ایرانی کشتیوں کے قریب پانی میں 3 وارننگ شاٹ چلائے جو تیزی سے امریکی جہازوں کے قریب آ رہے تھے۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کوک نے جمعرات کو میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ ایرانی کشتیوں نے اس سے پہلے براہ راست ریڈیو پیغامات اور جھنڈے لہرا کر خبردار کرنے کے عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکی جہاز یو ایس ایس ٹیمپس سے 182 میٹر تک پہنچ گئی تھیں۔ پیٹر کوک کا کہنا تھا پیٹر کوک کہہ رہے ہیں جہاز کے عملے نے دیکھا کہ ایرانی کشتیاں انتہائی غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ انداز سے ان کے قریب پہنچ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نہایت پیشہ ور بحریہ مجبور ہوئی کہ وہ وہی کچھ کرے جو وہ ایسے موقعوں پر ماضی میں کرتی رہی ہے، اور انہوں نے وہ مناسب اقدامات اٹھائے کہ جس سے صورتحال کنٹرول میں آ گئی۔ انہوں نے اس موقع پر وہی کچھ کیا کہ جب دیکھا کہ کشتیاں انتہائی غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ انداز سے قریب آ رہی ہیں تو انہوں نے اس کے مطابق اس وقت عمل کیا۔ امریکی حکام کے مطابق انہی ایرانی کشتیوں نے جنہوں نے امریکی جہاز یو ایس ایس ٹیمپس کو خوف زدہ کیا تھا، بدھ کو بھی نہایت تیزی سے 3 بار یو ایس ایس اسٹارٹ کے سامنے سے گزری۔ اس واقعے میں ملوث ایرانی کشتیاں اور امریکی بحریہ کے 5ویں فلیٹ کا یہ حصہ، جس میں گشت پر معمور 2 امریکی جہاز اور 2 امریکی تباہ کن جہاز شامل ہیں، کئی دن تک اس صورتحال سے دوچار رہیں۔
ترکی کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنوب مشرقی علاقے سیزر میں جمعے کے روز ایک پولیس اسٹیشن کے نزدیک چوکی پر خود کش بم حملے میں کم از کم 11 پولیس افسر ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ کلدم کردستان ورکرز پارٹی یا پی کے کے سے وابستہ جنگجوؤں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس دہشت گرد گروپ کو اس علاقے میں پولیس کے ٹھکانوں پر حملوں کے ایک سلسلے میں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم بلانی یلدرم نے دورے پر آئے ہوئے بلغاریہ کے وزیر اعظم کے ساتھ جمعے کے روز استنبول میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران اس حملے کی مذمت کی۔ ان کے الفاظ ہیں،
سباس 7 سرالارندا جزرے پولیس مرکزینے۔
ترکی کے وزیر اعظم بلانی یلدرم کہہ رہے ہیں کہ آج صبح ایک خودکش حملہ‌آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھرے ٹرک سے سیزر پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا۔ لوگ شہید ہو گئے، لوگ زخمی ہو گئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دہشت گرد گروپ پی کے کے کی جانب سے مکار حملوں میں سے ایک حملہ تھا۔ یلدرم نے اس حملے کا بدلہ لینے کا عزم کا اظہار کیا۔ سیزر کا قصبہ سرناک میں ہے، یہ صوبہ شام اور عراقی سرحد کے نزدیک ہے، جہاں پر زیادہ تر کرد آبادی ہے۔ پی کے کے نے مسلح بغاوت کا آغاز 1984 میں کیا، جو شام، عراق اور ایران کی جنوب مشرقی سرحد کے علاقے میں خود مختار علاقہ چاہتے ہیں۔ اس لڑائی میں اب تک ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترک فوج اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے جرابلس نامی قصبے پر حملے کے ایک روز بعد شام کے امریکی حمایت یافتہ جنگجو کرد نے کہا ہے کہ وہ دریائے فرات کے مشرق میں واقع اپنے مراکز میں واپس جا رہے ہیں۔ پینٹاگن کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا ویب نے بتایا ہے کہ کرد باشندے امریکہ جو کردوں کو داعش کے خلاف جنگ میں اہم اتحادی خیال کرتا ہے اور ترکی کے درمیان جو انہیں علیحدگی پسند ترک کرد دھڑوں سے منسلک دہشت گرد خیال کرتا ہے تناؤ کا ایک سبب رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
ترکی اور شام کے جنگجو جنہیں امریکی فضائی حملوں کی مدد حاصل ہے، شام کے سرحدی قصبے جرابلس کے آس پاس کے علاقوں سے اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے مزاحمت کرنے والوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹر کوک تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کہتے ہیں،
It was a bad day for ISIL yesterday in Jarablus. It was another bad day for them today. And that's thanks in
کل کا دن جرابلس میں ISIL کے لیے ایک برا دن تھا، اور آج کا دن ان کے لیے ایک اور برا دن ثابت ہوا، اور یہ جزوی طور پر ان بہت سے شراکت داروں کی بدولت ہوا ہے جو اس وقت ہمارے اتحاد میں شامل ہیں۔ لیکن اس لڑائی نے ان میں سے امریکہ کے دو شراکت داروں کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس کے اچانک حملے کا ہدف اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو اور کرد فورسز دونوں ہیں، جنہوں نے انہیں قریبی علاقوں سے نکالنے کے بعد شمال کی جانب دھکیلا تھا۔ ایک امریکی تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار مائیکل اوہین لان اس حوالے سے کہتے ہیں، ترکی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ISIS ایک زیادہ بڑا خطرہ ہے، اور یہ کہ کچھ اعتدال پسند حزب اختلاف کے ساتھ، جن میں حتیٰ کہ کچھ کرد بھی شامل ہیں، کام کرنے میں فائدہ ہے۔ اگر وہ یہ چیزیں نہیں کرتے تو میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ دل سے کلی طور پر ISIS کو جنگ میں شکست دینا چاہتے ہیں۔ ترک حکومت اسلامک اسٹیٹ پر اپنے عوام کے خلاف صفاکانہ حملوں کا الزام لگا چکی ہے، جن میں استنبول کے ہوائی اڈے پر اس سال کے شروع میں ہونے والا حملہ شامل ہے، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ لیکن ترکی کئی عشروں سے PKK کے نام سے موسوم کرد دہشت گرد گروپ کے حملوں کا ہدف رہا ہے، جس کا تازہ ترین واقعہ جمعرات کو ایک کانوائے پر ہونے والا حملہ ہے، جس میں 3 ترک فوجی زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ شام کے کرد باغیوں اور PKK میں تفریق کرتا ہے، جبکہ ترکی اس طرح کا فرق نہیں کرتا۔ پینٹاگون یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے تمام اتحادی ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑتے رہیں۔ ایک بار پھر پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹر کوک کے الفاظ، ہم اپنی توجہ بدستور ISIL پر مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہمارے تمام شراکت دار بھی یہی کر رہے ہیں۔ سرحد پر کیے جانے والا یہ حملہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں ترکی کی جانب سے ایک معمولی نوعیت کی پیش رفت ہے، لیکن عہدیدار اس بارے میں واضح نہیں ہیں کہ آیا ترکی کی جانب سے اس جنگ میں اس کی اضافی شمولیت اس وقت بھی جاری رہے گی جب اسلامک اسٹیٹ کو سرحد سے ہٹا دیا جائے اور کرد جنگجو دریائے فرات کے پار اپنے مورچوں پر واپس چلے جائیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور روس کے وزیر خارجہ سرگی لیواروف نے جمعے کے روز جنیوا میں امن بات چیت شروع کر دی ہے، جس میں شام میں جاری لڑائی کے پرامن خاتمے کے لیے کوششیں کرنے پر غور کیا جائے گا۔ کیری جمعرات کے روز سعودی عرب میں تھے، جہاں انہوں نے سعودی شہزادے محمد بن سلیمان اور بحرین اور خلیج تعاون کونسل کے سفارتکاروں سے شام میں امریکی فوجی آپریشنز پر بات کی اور شام امن منصوبے پر ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیواروف سے اپنی ملاقات کے دوران دونوں فریق کوشش کریں گے کہ شام میں داعش کو شکست دینے کی غرض سے فوجی تعاون اور اطلاعات کے تبادلے پر معاہدہ کیا جائے۔ جولائی میں ماسکو میں کیری کے ایک ابتدائی منصوبے میں طے کیا گیا تھا کہ واشنگٹن اور ماسکو داعش کے خلاف فضائی کارروائیوں کے لیے رابطہ رکھے گی اور شام کی ایئر فورس مزید حملے نہیں کرے گی۔ تازہ ترین ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب شام کے اندر ترک فوجوں کی کارروائیوں سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی دوران شام میں 2012 سے محصور شہر داریا سے باغیوں اور شہریوں کا انخلا جمعے کے روز شروع ہوا، جو کہ سرکاری فورسز کے ساتھ محاصرہ ختم کرنے کے ایک معاہدے کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے جا رہا ہے۔ شام کے ہلال احمر کی گاڑیاں بھی شہر میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑی ہیں، جو سالوں تک لڑائی کے باعث مشکل صورتحال سے 2-4 شہریوں کو امداد فراہم کریں گے۔ اس شہر کے محصورین کو آخری مرتبہ جون میں امداد سامان فراہم کیا گیا تھا۔ شام کی سرکاری میڈیا کے مطابق داریا معاہدے کے تحت 700 مسلح افراد باغیوں کے زیر تسلط علاقے ادلیب چلے جائیں گے، جبکہ 4000 شہری سرکاری پناہ گاہوں میں منتقل ہوں گے۔ فرانس کی اعلی ترین انتظامی عدالت نے جمعے کے روز فیصلہ سناتے ہوئے تیراکی کے لباس برکینی پر ایک قصبے کی جانب سے لگائی گئی پابندی کو معطل کر دیا ہے۔ اس لباس میں پورا بدن ڈھانپا ہوا ہوتا ہے اور اس پر دنیا بھر میں بحث ہو رہی ہے۔ فیصلے کا نفاذ فرانس کے کم از کم 30 قصبوں میں ہوگا جنہوں نے خواتین پر ایسے لباس پہننے کی پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ عدالت کے بیان میں اس فیصلے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک قصبے کی طرف سے اس لباس پر پابندی واضح طور پر انتہائی غیر قانونی ہے، اور یہ آنے اور جانے کی آزادی اور عقائد کی آزادی اور انفرادی آزادی کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اٹلی میں بدھ کے روز 6.2 کی شدت سے آنے والے مہلک زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 267 ہو گئی ہے اور 3 قصبے بری طرح تباہ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 400 زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ مرنے والوں میں کم از کم 12 غیر ملکی ہیں جو اٹلی کا سفر کر رہے تھے، ان میں 3 برطانوی، 6 رومانوی اور اسپین، کینیڈا اور السلواڈور سے ایک ایک مسافر شامل ہیں۔ جمعے کے روز وسطی اٹلی کے قصبے میں جو شدید زلزلے سے متاثر ہوا تھا، 2 زبردست جھٹکے محسوس کیے گئے۔ صومالی سیکیورٹی فورسز نے بتایا ہے کہ دارالحکومت میں ساحل سمندر پر واقع ریسٹورانٹ کا ہلاکت خیز محاصرہ ختم ہو گیا ہے، جس میں کم از کم 7000 افراد ہلاک ہوئے، 2 حملہور مرنے والوں میں شامل ہیں۔ موغادیشو پولیس کے سربراہ کرنل بشار نے بتایا کہ یہ حملہ جمعے کو سورج نکلنے سے پہلے ختم ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے ریسٹوران میں پھنسے ہوئے زیادہ شہریوں کو بحفاظت باہر نکال لیا ہے۔ یہ حملہ جمعرات کی رات شروع ہوا جب ایک کار بم دھماکہ ہوا، جس کے بعد فائرنگ کی گئی۔ الشباب جنگجوؤں نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بتایا ہے کہ انہوں نے حملے میں ملوث ایک جنگجو کو گرفتار کر لیا ہے۔ بولیویا میں احتجاج کرنے والے کانکنوں نے مبینہ طور پر ملک کے نائب وزیر داخلہ کو اغوا کے بعد قتل کر دیا ہے۔ حکومتی وزیر کارلوس رومیرو نے اس واقعے کو بزدلانہ اور وحشیانہ قتل قرار دیتے ہوئے کانکنوں سے لاش واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 46 سالہ ایزان خان کنوں سے مذاکرات کے لیے گئے تھے، جو کہ کانکنی کے قوانین پر پیدا ہونے والے تنازع کے باعث سراپا احتجاج تھے۔ مظاہرین قوانین میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، اور منگل کو ہونے والے مظاہرے اس وقت پرتشدد صورت اختیار کر گئے جب مظاہرین نے ایک مرکزی شاہراہ بلاک کر دی اور پولیس سے ان کی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ بعد ازاں مظاہرین نے جمعے کی صبح کو حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ یہ مظاہرین جائے وقوع پر زیادہ رعایت کے علاوہ کسی نجی یا غیر ملکی کمپنی کے لیے کام کرنے کا حق چاہتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2030 تک دنیا کی غریب آبادی میں تقریباً نصف تعداد افریقی بچوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ یہ منظرنامہ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور مسلسل غربت کا نتیجہ ہوگا، اس براعظم کے لیے مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نائجیریا کے صدر مقام ابوجا سے وائس آف امریکہ کی چھیکا اودوا نے اس رپورٹ کے پس منظر میں ان امور کا جائزہ لیا ہے جس کے بارے میں کئی ایک کا کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل ہو سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
اس نغمے کے بولوں میں کہا گیا ہے کہ آئیے ہم اکٹھے ہوں اور اچھی منصوبہ بندی کریں۔ یہ نغمہ اس سال کے شروع میں ایک ایسے مسئلے کے حل سے متعلق لوگوں کو راغب کرنے کے لیے جاری کیا گیا تھا، جو نائجیریا میں ابھی تک متنازع ہے، یعنی خاندانی منصوبہ بندی۔ نائجیریا اپنی 17 کروڑ کی آبادی کے ساتھ براعظم افریقہ کا سب سے گنجان آباد ملک ہے، اور اس کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ سمندر پار ترقیات سے متعلق لندن میں قائم ایک تھنک ٹینک اوورسیز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کی جاری کردہ ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ غربت اور انتہائی عدم مساوات کے ساتھ آبادی میں اضافے کا امتزاج ایک خطرناک صورتحال ہے۔ سمندر پار ترقیات کے گروپ اوورسیز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ یعنی او ڈی آئی کا کہنا ہے کہ اگلے 15 برسوں میں افریقی بچہ عالمی غربت کی تصویر کے طور پر سامنے آئے گا۔ اس رپورٹ کے لیے تحقیقی کام کرنے والوں میں کیوین واٹکنز بھی شامل ہیں۔ آبادی میں اضافے کے مستقبل پر اثرات کے حوالے سے ان کا کہنا ہے، سن 2030 سے افریقہ میں ہر پانچ میں سے لگ بھگ ایک بچہ غریبی میں پیدا ہوگا اور غریبی میں ہی پلے بڑھے گا۔ اس لیے فوری طور پر جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو شدید غربت کے گرداب سے باہر نکالنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے کیوین ویٹکنز کے۔ آبادی میں اضافے کی روک تھام سے متعلق سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس ہدف کو پورا کرنے کے سلسلے میں خاندانی منصوبہ بندی ایک کلیدی عنصر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2015 سے 2030 تک دنیا بھر میں پیدا ہونے والے کل بچوں میں سے 6% بچے صرف نائجیریا میں پیدا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ نائجیریا 2050 تک آبادی کے لحاظ سے چین اور بھارت کے بعد امریکہ سے سبقت لیتے ہوئے دنیا کا تیسرا سب سے گنجان آباد ملک بن جائے گا۔ آبادی میں اضافے پر ترقیاتی پالیسی امور کے ایک تجزیہ کار فیلکس اوبی کہتے ہیں کہ یہ اضافہ رحمت اور زحمت دونوں ہے۔ نائجیریا کے صدر مقام ابوجا میں قیام پذیر تجزیہ کار فیلکس اوبی کے الفاظ،
We have the potential of having a very large pool of skilled workers.
اگر حکومت تعلیم اور انسانی سرمایہ کی تعمیر پر مناسب انداز میں سرمایہ کاری کرے تو ہمارے پاس ہنرمند کارکنوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ اگر آبادی بڑھتی رہتی ہے اور حکومت نو عمر آبادی کی تعلیم پر سرمایہ کاری نہیں کرتی تو یہ مستقبل میں افراتفری پیدا کرنے کا نسخہ ہوگا۔ یہ الفاظ تھے فیلکس اوبی کے۔ نائجیریا میں ایک عورت اوسطاً 5 بچوں کو جنم دیتی ہے، لیکن ایک گھرانے میں 10 یا 14 یا حتیٰ کہ 20 بچے ہونا کوئی خلاف معمول بات نہیں ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہے۔ پیدائش پر کنٹرول کرنا نائجیریا میں بدستور ایک حساس موضوع ہے۔ صحت عامہ کے لیے کام کرنے والی ایک خاتون بنٹو کھونڈو کا کہنا ہے، یہ زیادہ تر مذہب کی طرح ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر خدا آپ کو اولاد دیتا ہے تو آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، خدا اس کا رزق فراہم کرے گا۔ بنڈو کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ خواتین سے ملتی ہیں تو وہ انہیں کہتی ہیں کہ وہ کم بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ایسا کس طرح کریں۔ نائجیریا میں خواتین کے لیے ایک بڑا چیلنج صرف مانے حمل گولیوں یا ٹیکوں تک رسائی حاصل کرنا ہی نہیں بلکہ ان کی قیمت چکانا بھی ہے۔ نائجیریا کی حکومت نے سن 2012 میں خاندانی منصوبہ بندی کے لیے اضافی طور پر سالانہ $83 لاکھ فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ خاندانی منصوبہ بندی امور سے منسلک ایک سرگرم کارکن شنوے اونومونو ان فنڈز کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی چیز خاندانی منصوبہ بندی کے لیے رقوم میں اضافہ اور حکومت کو اپنے ان وعدوں کو پورا کرنے پر راغب کرنا ہے جو اس نے 2012 میں لندن سربراہ کانفرنس میں کیے تھے۔ اس لیے ہم جو کوششیں کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے ان فنڈز کا پتہ چلائیں کہ وہ کہاں ہیں، اور پھر وزارت صحت کے اندر ان مراحل کا کھوج لگائیں جہاں یہ رقوم پھنسی ہوئی ہے۔ مانے حمل ادویات ایک خاص بندرگاہ کے ذریعے نائجیریا پہنچتی ہیں، لیکن تجزیہ کار فیلکس اوبی کے مطابق انہیں صحت کے مقامی مراکز تک پہنچانے کے لیے حکومت کے پاس اکثر اوقات فنڈز نہیں ہوتے۔ ان ادویات کا حصول محض ایک پہلو ہے، یہ محض ایک آغاز ہے، لیکن انہیں استعمال کرنے کے لیے اور استعمال کرنے والوں تک پہنچانے کے لیے نقل و حمل کا مرحلہ آتا ہے، اور پھر اس کے حق میں بات کرنا، لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا، اور ان سارے مراحل کے ساتھ ساتھ ریاست سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ ان میں سے کچھ امور کے اخراجات برداشت کرے گی۔ یہ الفاظ تھے فیلکس اوبیک ہے۔ اس سال نائجیریا کی وفاقی حکومت نے $30 ارب کا ایک ریکارڈ بجٹ منظور کیا ہے، ان میں سے صحت کے لیے صرف 4% رقوم رکھی گئی ہیں، اور ان میں سے خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام کو محض 0.3% فنڈز ملیں گے۔ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے عطیات دینے والے اداروں پر مسلسل انحصار نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ نائجیریا کی خاتون اول نے بھی خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق خدمات کے لیے مزید وعدوں اور فنڈز فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر کو سیل کرنے اور گرانے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ 9 منتخب ڈپٹی میئر ارشد دہرا کا کہنا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے دفاتر غیر قانونی طور پر یا سرکاری زمین پر تعمیر کیے گئے تھے تو ایم کیو ایم کو اس سے آگاہ کر کے کچھ وقت دیا جانا چاہیے تھا۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر کو سیل کرنے اور گرائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی ایم کیو ایم کے دفاتر کو سیل کیا جا رہا ہے اور مختلف جگہوں پر متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کی تصاویر ہٹائی جا رہی ہیں، اور بات یہیں تک نہیں رکی بلکہ متعدد دفاتر کو گرایا جا چکا ہے اور مزید کو گرایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی کے منتخب ڈپٹی میئر ارشد وہرا، جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، انہوں نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں جو بھی انلیگل جگہ ہے نا، جس کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، جس کو اون نہیں کرتے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ڈیفینیٹلی وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ٹائم دے دیتے 15 دن کا، مہینے کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اتنا بیڈ امپیکٹ نہیں آتا۔ لیکن جو صحیح جگہ ہیں، جو کہ خود اون کیپ کرتے ہیں پراپرٹیز کو، اور یا کسی رینٹل جگہ پہ یا کسی نے ڈونیٹ کی ہوئی ہے وہ پراپرٹی، تو ان پراپرٹیوں کو سیل کرنا از لیگلی رانگ۔ مطلب یہ کہ اس کو اگر بند کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اٹس رانگ۔ تقریباً ساری بند ہو گئی۔
تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے اس معاملے پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ کا موقف تو یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے ان دفاتر کے خلاف کارروائی ہو جو غیر قانونی طور پر قائم ہے، لیکن دیگر کے خلاف نہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس وقت یرغمال ہے نادیدہ قوتوں کے ہاتھوں، اور سندھ کی بیوروکریسی جو ہے وہ بجائے چیف منسٹر اور سیکرٹریٹ سے ڈائریکٹو لینے کے نادیدہ قوتوں کی ہدایت سے چل رہی ہے، اور انہوں نے کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے سارے دفاتر بند کر دیے۔ یہ جو ہے ایک میرا خیال ہے ایک غیر جمہوری عمل ہے، اور ضروری ہے کہ اس طرح کے اقدامات نہ ہوں۔ خاص طور پہ بڑا سیریس مسئلہ ہے کلزم تنظیموں کا اپنی جڑے بنانے کا اردو بولنے والے علاقوں میں، کہ اگر ایم کیو ایم کو اس طرح بالکل رابطہ ختم کرا دیا جائے گا عوام سے، تو اس کی جگہ وہ تنظیمیں لیں گی۔
پروفیسر توصیف احمد کا مزید کہنا تھا کہ جرائم اور عسکریت پسندی میں ملوث افراد کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، لیکن باقی لوگوں کو جمہوری کام کی اجازت دی جانی چاہیے۔ بار بار کوشش کے باوجود اس بارے میں حکومت سندھ کا موقف حاصل نہ ہو سکا۔ پچھلے کچھ دنوں میں متحدہ قومی موومنٹ کے لیے حالات بڑی تیزی سے بدلے ہیں۔ کچھ روز قبل ایم کیو ایم کے بانی کی پاکستان مخالف تقریر اور کراچی میں ہنگامہ آرائی اور میڈیا پر حملوں کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے متحدہ قومی موومنٹ کے صدر دفتر 90 کو سیل کر دیا تھا، اور اس کے رہنماؤں کو اور کارکنوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا، جن میں سے کچھ کو بعد میں رہا کر دیا گیا اور کچھ کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پھر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کیو ایم کے دیگر رہنماؤں سمیت کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان لندن میں مقیم اس کے بانی کے پاکستان مخالف بیان سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے، اور یہ کہ اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پاکستان ہی سے چلائی جائے گی۔ لیکن اگلے دنوں میں اس حوالے سے کئی متضاد بیانات سامنے آتے رہے، اور ساتھ ہی کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں ایم کیو ایم کے بانی کی تصاویر ہٹانے اور متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر سیل کرنے اور گرانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہی نہیں بلکہ مقامی ذرائع ابلاغ پر متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت پر بغاوت کے مقدمے اور ایم کیو ایم پر پابندی کے بارے میں غور کی خبریں بھی آتی رہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں ایک اور نوجوان بھارتی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ہلاک ہو گیا، جبکہ جمعے کی نماز کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی کشمیر میں مظاہروں اور تشدد کا سلسلہ جمعے کو 49ویں دن بھی جاری رہا۔ اگرچہ کئی مقامات پر صبح ہی سے مظاہرے کیے جا رہے تھے، نماز جمعہ کے بعد ان میں شدت آ گئی، نیز ان کا دائرہ نئے علاقوں تک پھیل گیا۔ جنوبی ضلع پلوامہ کے نکس علاقے میں ایک مظاہرے کو منتشر کرنے کے لیے بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف نے آنسو گیس استعمال کی، لیکن اس کے باوجود مظاہرے نہ صرف جاری رہے بلکہ مشتعل نوجوانوں نے سی آر پی ایف پر سنگ باری شروع کی۔ سی آر پی ایف نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے چھرے اور گولی چلائی۔ ایک نوجوان شکیل احمد گنائی کے موقع ہی پر ہلاک ہونے کی خبر ہے، جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں مظاہرے بھارتی کشمیر کے کئی دوسرے علاقوں میں بھی کیے گئے، اور کم سے کم 33 مقامات پر پتھراو کرنے والے ہجوموں اور حفاظ دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ سلسلہ آخری اطلاعات آنے تک جاری تھا، اور تاحال درجنوں زخمی افراد کو مختلف اسپتالوں میں پہنچایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق زخمیوں میں سے کئی ایک کے جسموں کے حساس حصوں میں چھرے لگنے سے گہرے اور شدید زخم آ گئے ہیں۔ تازہ ہلاکت کے بعد بھارتی کشمیر میں 8 جولائی کو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے بعد شروع ہونے والی بد امنی کے دوران حفاظ دستوں کی کارروائیوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 69 ہو گئی ہے۔ 6000 سے زائد شہری زخمی ہوئے ہیں، 2 پولیس والے بھی تشدد کا شکار ہوئے ہیں، اور جیسا کہ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے جمعرات کو سری نگر میں منعقد ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا، 4000 سے 4500 تک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ جمعے کو اس سے پہلے حفاظ دستوں نے سری نگر کی مرکزی عیدگاہ کی طرف آزادی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے دارالحکومت کے بیشتر حصوں کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے بڑے بڑے شہروں اور قصبجات میں کرفیو لگا دیا یا حفاظتی پابندیاں عائد کی۔ عیدگاہ کی طرف آزادی مارچ شروع کرنے کی اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے ایک اتحاد نے کی تھی۔ اتحاد کے 2 سرکردہ لیڈروں سید علی شاہ گیلانی اور میرواز عمر فاروق نے جب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف پیش قدمی شروع کی تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ سری نگر میں سختی کے ساتھ کرفیو نافذ کیے جانے کے ساتھ ساتھ شہر کے چپے چپے پر مسلح پولیس اور سی آر پی ایف کے ہزاروں اہلکاروں کو اہم سڑکوں اور چوراہوں پر بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ عیدگاہ تک جانے والی سڑکوں پر کھاردار تار ڈال کر ان کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق بھارتی کشمیر میں گزشتہ 7 ہفتے سے جاری شورش کو دبانے کے لیے 1000 سے زائد افراد کو، جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، گرفتار کیا گیا ہے، اور ان میں سے 169 پر سخت گیر قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کا اطلاق عمل میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی شخص کو اس پر باضابطہ مقدمہ چلائے بغیر 2 سال تک نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو اس ایکٹ کے تحت جیل بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں سماجی کارکنوں کے ساتھ ساتھ بعض مذہبی اور سماجی لیڈر اور وکلا بھی شامل ہیں۔ دریاساں بھارتی کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سری نگر سے نئی دہلی پہنچ گئی ہیں، وہاں ان کی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات متوقع ہے۔ وہ دوسرے اعلیٰ بھارتی عہدیداروں کے ساتھ بھی کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیالات کریں گی اور شورش کو دبانے کے لیے زیر غور نئے اقدامات پر اپنی رائے دیں گی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق وفاقی حکومت نے محبوبہ مفتی سے کشمیر میں حالات خراب کرنے والوں کے ساتھ مزید سختی کے ساتھ پیش آنے کے لیے کہا ہے، اور ان پر یہ واضح کیا ہے کہ وہ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو نئی دہلی کے لیے شور زد علاقے میں موجودہ حکومت کو برخاست کر کے گورنر آج نافذ کرنے کے بغیر کوئی متبادل نظر نہیں آ رہا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
جمعے کے روز ممبئی ہائی کورٹ نے ایک حکم کے ذریعے خواتین کو حاجی علی درگاہ کے اندرونی حصوں میں داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ ایک ایسے ملک میں یہ ایک سنگ میل کا فیصلہ ہے جہاں خواتین کو اب بھی بہت سی مذہبی جگہوں پر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
بامبے ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے ممبئی کی حاجی علی درگاہ کے اندر مزار تک
خواتین کے جانے پر عائد پابندی ختم کر دی اور درگاہ ٹرسٹ کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کو اندر تک جانے کی اجازت دے دے۔ جسٹس ویلیم کناڈے اور ریوتی موہیتے ڈیرے پر مشتمل بینچ نے مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر سماعت کے بعد اپنے فیصلے میں کہا کہ حاجی علی درگاہ میں عورتوں کے داخلے پر عائد پابندی آئین کی دفعات 14، 15، 19 اور 25 کی خلاف ورزی ہے۔ خواتین کو بھی مردوں کی مانند درگاہ کے اندر جانے کی اجازت ملنی چاہیے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ریاستی حکومت اور حاجی علی درگاہ ٹرسٹ خواتین کو تحفظ فراہم کریں۔ خیال ہے کہ بھارت میں مختلف مذاہب کی بہت سی عبادت گاہوں میں عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حاجی علی کی درگاہ میں 1865 سے ہی خواتین اندر تک جاتی رہی ہیں، مگر 2012 میں درگاہ ٹرسٹ نے یہ کہتے ہوئے مزار تک خواتین کی رسائی پر پابندی لگا دی تھی کہ یہ خلاف شرع ہے۔ دو خواتین زکیہ سومن اور نور جہاں نیاز نے اس پابندی کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ ایک سماجی کارکن ترپتی دیسائی بھی خواتین کے داخلے کی لڑائی لڑ رہی تھی۔ زکیہ، نور جہاں اور ترپتی نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اس پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے اسے تاریخی قرار دیا، جبکہ ان کے وکیل راجو مورے نے کہا کہ عدالت کے نزدیک عورتوں پر پابندی غیر آئینی تھی۔ ادھر درگاہ ٹرسٹ نے پابندی لگانے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا اور کہا کہ وہ عدالتی حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ اس نے کہا کہ قرآن کے مطابق عورتوں کا کسی مرد کی قبر تک جانا ایک بڑا گناہ ہے۔ دہلی میں واقع حضرت نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین ناظم علی نظامی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قدیم درگاہوں میں عورتوں کا اندر تک جانا پہلے سے ہی ممنوع ہے۔
مگر کچھ قدیم درگاہیں ہیں جو بزرگوں کی درگاہیں ہیں، جیسے حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید بن جوشکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ درگاہیں ہیں۔ یہاں پر قدیم زمانے سے یہ سسٹم ہے کہ وہاں پہ عورتیں اندر نہیں آیا کرتی۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے آپ عورتوں کی بات کرتے ہیں جو صاحب نظر لوگ ہیں، جو جانتے ہیں ان بزرگوں کی حیثیت اور یہ کیا مقام کے لوگ ہیں، کون ہیں، وہاں مرد بھی نہیں جاتے اندر۔ میں چاہوں گا کہ جو عقیدت ہے، محبت ہے، اسی حساب سے لوگ وہاں پہ آستانوں پہ جائیں اور اسی طرح سے یہاں کی جو پابندی اس کو کریں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حاجی علی درگاہ ٹرسٹ نے خواتین پر پابندی عائد کی تھی تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اجمیر درگاہ کمیٹی نے بھی حاجی علی درگاہ ٹرسٹ کے فیصلے کی حمایت کی اور کہا کہ عدالت کو ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ عدالت نے ٹرسٹ کی طرف سے دائر عرضی کے پیش نظر اپنے فیصلے پر 6 ہفتے کے لیے روک لگا دی ہے۔ خیال ہے کہ یہ درگاہ ورلی علاقے میں سڑک سے 40 میٹر کی مسافت پر سمندر میں واقع ہے۔ وہاں تک جانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دی گئی ہے جو مد و جزر کے وقت پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اس مزار کی تعمیر 1431 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اٹلی میں بدھ کے روز 6.2 کی شدت سے آنے والے مہلک زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 267 ہو گئی ہے اور 3 قصبے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ تقریباً 400 زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ مرنے والوں میں کم از کم 12 غیر ملکی ہیں جو اٹلی کا سفر کر رہے تھے۔ ان میں 3 برطانوی، 6 رومانویا کے اور اسپین، کینیڈا اور ایل سلواڈور سے 1 مسافر شامل ہے۔ جمعے کے روز وسطی اٹلی کے ایک قصبے میں جو زلزلے کی شدت سے متاثر ہوا 2 زبردست جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔ زلزلے کے ایک جھٹکے کی شدت 4.3 جبکہ دوسرے کی 4.7 تھی۔ بدھ کی صبح زلزلے کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ متاثر ہونے والے قصبے اماٹریس میں اب تک 500 سے زیادہ جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ زلزلے میں حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 270 تک پہنچ گئی ہے۔ اس زلزلے کی شدت 6.2 تھی جس نے سب سے زیادہ اماٹریس، آرکویٹا اور اکومولو کو متاثر کیا ہے۔ ان علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہونے والوں کو طبی سہولتیں دی جا چکی ہیں، جبکہ امدادی کارکن اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک امدادی کارکن والٹر ملان کے الفاظ:
La speranza di trovare sopravvissuti c'è ancora in queste ore. Abbiamo visto che nel terremoto dell'Aquila
اب بھی ملبے تلے دبے افراد کو زندہ نکالنے کی امید موجود ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ 2009 میں ایکویلا میں آنے والے زلزلے میں 72 گھنٹوں کے بعد بھی لوگوں کو ملبے سے زندہ نکالا گیا تھا۔
اماٹریس میں 76 سالہ امبرٹو پلافیری نامی شخص کا کہنا ہے کہ اس کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. مجھے کچھ نہیں پتا کہ اب میں کیا کروں گا, کیونکہ یہ گھر میں نے 2 برس پہلے بنایا تھا, یہ بالکل نیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں گا. میری عمر 76 برس ہے اور پتہ نہیں میں اسے دوبارہ بنا سکوں گا یا نہیں. یہ الفاظ تھے اماٹریس کے ایک رہائشی کے. ہلاک ہونے والوں میں 12 سیاح بھی شامل ہیں, جن میں سے ایک کا تعلق کینیڈا, 3 کا تعلق برطانیہ, 6 کا رومانیا اور 1 کا اسپین سے ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک نئی رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ اس سال نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح بڑھے گی, اور بہت سے ایسے نوجوان جو اپنے لیے روزگار ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے ہیں ان کی آمدنیاں خط غربت کی سطح پر ہیں. کارکنوں کی بین الاقوامی تنظیم کا خیال ہے کہ 2016 میں نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح 13.1% تک پہنچ جائے گی اور پورے 2017 میں اسی سطح پر رہے گی. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن نے روزگار کی عالمی صورتحال اور 2016 کے لیے سماجی پیش نظر پر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ کا جائزہ لیا ہے. شہناز نفیس مزید تفصیلات کے ساتھ.
مزدوروں کی عالمی تنظیم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سال عالمی سطح پر بے روزگار نوجوانوں کی تعداد میں 5 لاکھ کا اضافہ متوقع ہے, جس سے بے روزگار نوجوانوں کی مجموعی تعداد 7.10 کروڑ تک پہنچ جائے گی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں یہ اس نوعیت کا پہلا اضافہ ہے. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یعنی ILO کا کہنا ہے کہ تشویش کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ روزگار ہونے کے باوجود نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد انتہائی یا درمیانی درجے کی غربت میں اپنی زندگی گزار رہی ہے. ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ابھرتے ہوئے اور ترقی پذیر ملکوں سے ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روزگار کمانے والے 37.7% یا 15.60 کروڑ سے زیادہ نوجوان $3.10 یومیہ سے کم معاوضے پر اپنی گزر بسر کر رہے ہیں. ILO کے سینئر ماہر معاشیات اسٹیون ٹابن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ترقی پذیر ملکوں میں کام کرنے والوں میں غربت کی شرح 70% سے زیادہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جانب اشارہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ترقی پذیر ملکوں کے اندر سب سے بڑا چیلنج سب سہارا افریقہ میں ہے, اور آپ کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ کام کرنے والوں میں غربت کی شرح کا تعلق نوجوانوں میں بلند درجے کی بے ضابطگی سے ہے. یہ الفاظ تھے اسٹیون ٹابن کے. رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ عرب ریاستوں اور جنوبی ایشیا کے نوجوانوں میں بھی کارکن نوجوانوں میں غربت کی شرح بلند ہے, اگرچہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ تعداد نسبتاً کم ہے. لیکن رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ ترقی یافتہ معیشتوں میں غربت کا زیادہ خطرہ بڑی عمر کے کارکنوں کی نسبت نوجوانوں کو ہے. ILO کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی سطح بڑی عمر کے لوگوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. ILO کے ترقیات سے متعلق شعبے کے ڈائریکٹر لارنس جانسن کا کہنا ہے کہ ایک اور پریشان کن پہلو لیبر مارکیٹ میں نوجوان عورتوں اور مردوں کے درمیان وسیع تر عدم مساوات اور تفاوت کا رجحان ہے. وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 54% مردوں کے مقابلے میں برسری روزگار خواتین کی تعداد 37.3% ہے.
Despite the overall downward trend, the gap between male and female youth participation rates has persisted, which in 2016 stood at around 17.
لارنس جانسن کہہ رہے ہیں کہ روزگار میں اس زوال پذیر عمومی رجحان کے باوجود نوجوان مردوں اور عورتوں میں روزی کے لیے کام کرنے میں تفاوت کی شرح قائم ہے, جو 2016 میں تقریباً 17 درجے ہے. بے روزگاری میں جنس کی بنیاد پر تفریق بالخصوص عرب ریاستوں اور شمالی افریقہ میں بہت بلند ہے. لارنس جانسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کارکنوں کی منڈی میں جنس کی بنیاد پر تفریق یہ ظاہر کرتی ہے کہ معاشرے میں وسیع تر جنسی عدم مساوات اپنا وجود رکھتی ہے. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ماہر اقتصادیات کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں بے روزگاری میں خطرناک اضافہ اور کام کرنے والوں میں غریبی کی بدستور بلند شرح 2030 تک غربت کے خاتمے کے عالمی ہدف کے حصول کو بہت مشکل بنا دے گی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی محکمہ خارجہ کی مذہبی آزادی سے متعلق سن 2015 کی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا میں مذہبی آزادی اپنا وجود نہیں رکھتی۔ شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے کمیشن نے درحقیقت اپنی رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہاں حکومت کی جانب سے سوچ، ضمیر اور مذہبی آزادی کے حق کا تقریباً مکمل انکار کیا جاتا ہے۔ بہت سے واقعات میں انکوائری کمیشن یا سی او آئی کو معلوم ہوا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا تھا۔ وہاں بائبل کے نسخوں کی ملکیت یا بیرون ملک سے لایا جانے والا دوسرا مذہبی مواد مبینہ طور پر غیر قانونی ہے اور قید اور سخت سزا کا موجب بن سکتا ہے، جس میں بعض اوقات سزائے موت شامل ہوتی ہے۔ شمالی کوریا کی حکومت لگ بھگ کسی بھی مذہبی فریضے کی ادائیگی کرنے والوں سے سزائے موت، اذیت رسانی، مار پیٹ اور گرفتاری کے ذریعے سختی سے نمٹتی رہی ہے۔ اندازاً 80,000 سے لے کر 1,20,000 تک کی تعداد میں سیاسی قیدیوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں سیاسی قیدیوں کے کیمپوں میں خوفناک حالات کے تحت قید میں رکھے گئے تھے، جن میں سے کچھ کو مذہبی وجوہ کی بنا پر قید کیا گیا تھا۔ بیرون ملک کے انسانی حقوق کے گروپس نے ایسی متعدد رپورٹیں فراہم کی ہیں کہ خفیہ طریقے سے کام کرنے والے کلیساؤں کے ارکان کو ان کے مذہبی عقائد کی بنا پر گرفتار، زدوکوب یا ہلاک کیا گیا۔ غیر سرکاری بین الاقوامی اداروں نے خبر دی ہے کہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ مذہبی سرگرمیوں کے علاوہ عبادت، مناجات اور بائبل پڑھنے سمیت کسی بھی مذہبی سرگرمی کی ادائیگی سخت سزا کی موجب بن سکتی ہے، جن میں کیمپوں میں قید سیاسی قیدی بھی شامل ہیں۔ انکوائری کمیشن یا سی او آئی کو معلوم ہوا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت عیسائیت کو ایک سنگین خطرہ سمجھتی ہے، کیونکہ وہ کم سلطنت کی سرکاری مذہبی شناخت کو چیلنج کرتی ہے اور حکومت سے باہر سماجی اور سیاسی تنظیم اور باہمی ربط ضبط کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ اگر عیسائی عقیدے کے لوگ سرکاری کنٹرول کے کلیساؤں کے باہر اپنے مذہبی شعائر کی ادائیگی کرتے ہیں تو انہیں بدسلوکی، تشدد اور سخت سزا کا سامنا ہوتا ہے۔ عیسائیوں کو سوانگ بنگ نامی تنظیم کے تحت، جو سماجی طبقے، خاندانی پس منظر اور سیاسی رائے اور مذہبی نظریات کی بنیاد پر حکومت کی مبینہ حمایت اور کفالت کی بنیاد پر قائم ایک نظام ہے، سب سے نچلے مخالف طبقے کے درجے تک محدود رکھا جاتا ہے۔ درجہ بندی کا سونگ بن نظام تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، روزگار کے مواقع اور رہائش میں امتیازی سلوک کا باعث بنتا ہے۔ مذہبی آزادی سے متعلق سن 2015 کی انٹرنیشنل رپورٹ کے اجرا کے دوران امریکی نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہر ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہبی آزادی اور ضمیر کی آزادی کا احترام کرے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک اپنی صلاحیتوں کی تکمیل نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے عوام کو اپنے عقائد کے آزادانہ چناؤ اور ان کی کھلم کھلا ادائیگی کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ورجینیا کی ڈائریکٹر ایڈمیشنز فاخرہ تبسم عباسی. ہماری مہمان فاخرہ تبسم عباسی, جنہوں نے امریکہ میں خود ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا تھا, اسی شعبے کو اپنے کیریئر کے طور پر اپنانے کے بعد ہزاروں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کر کے ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں.
امریکہ کا ایجوکیشن سسٹم, سب سے پہلے جو میں ایکسپلین آپ کو یہ کرنا چاہوں گی کہ بہت ہائیلی ڈیسینٹرلائزڈ ہے. یہاں پہ ہر اسٹیٹ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشنل پالیسیز کو اسکول اور یونیورسٹیز کے اوپر امپلیمنٹ کریں, ایز لانگ ایز جو پالیسیز ہیں وہ وائلیٹ نہ کرتی ہوں یو ایس کانسٹیٹیوشن اور فیڈرل لا سے. سو بیسیکلی یہاں پہ جو یو ایس ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے باقی ایجوکیشن سسٹم سے, کیونکہ اگر آپ اور کنٹریز کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں تو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے ایجوکیشن سسٹم کو, جبکہ امریکہ کے اندر اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے. اور یہی بیسک فرق آپ کو پاکستان اور یو ایس کی ایجوکیشن سسٹم میں نظر آتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہائی اسکول فنش کرنے کے بعد ان کے پاس دو آپشنس موجود ہوتی ہیں کہ یا تو وہ کالج کمیونٹی کالج سے اپنی ٹو ایئرس کی ڈگری لیں یا تو پھر وہ ڈائریکٹ بیچلرز کی ڈگری جو ہے وہ یونیورسٹی سے حاصل کریں. تو بہت سے امریکہ کے اندر پرائیویٹ اسکول ہیں اور بہت سے امریکہ کے اندر اسٹیٹ اسکول ہیں. آلموسٹ ٹوٹل نمبر آف یونیورسٹیز ان امریکہ از 4,000, جس میں سے 50% جو ہے وہ ریشو پرائیویٹ اسکولس کی ہے. ہمارا کالج جو امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یہ بھی ایک پرائیویٹ اسکول ہے. سو بیسیکلی کسی بھی پرائیویٹ اسکول کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کو وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ سے سرٹیفیکیشن جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 2 years کی کمیونٹی کالج سے ڈگری لیتے ہیں اور پھر وہ 4 years کی ایجوکیشن بیچلرس ڈگری اور پھر اس کے بعد وہ ماسٹرس اور پھر پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں.
ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟
فنڈنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ فنڈنگ یہاں پہ دی جاتی ہے کالجز کو, اور گورنمنٹ فنڈنگ دینے کے لیے کالجز کو جو گورنمنٹ کے ہیں وہ کچھ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں, جس میں سے مین کرائیٹیریا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اسکول کو ایکریڈیٹڈ ہونا چاہیے. یہاں پہ دو مین بگ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ایکریڈیشن باڈیز کو لک آفٹر کرتی ہیں, جن کی بیس پہ اسکول کو ایکریڈیشن دی جاتی ہے اور اس ایکریڈیشن کی بیس پہ اسکول کو فیڈرل فنڈنگ جو ہے وہ دی جاتی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتا ہے.
یعنی ایکریڈیشن سے مراد یہ ہے کہ ان کو مستند کرنا کہ آیا وہ اس قابل ہیں, ان معیار پہ پورے اترتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کا معیار ہے کسی بھی ادارے کو, تعلیمی ادارے کو چلانے کا.
جی بالکل, جی بالکل. ان کا ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں, جو بھی آپ کی ایکریڈیشن باڈیز ہوتی ہیں جہاں سے آپ لینا چاہتے ہیں ایکریڈیٹیشن, ان کے ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں اور اسکولس کو ان کرائیٹیریاز پہ پورا اترنا ہوتا ہے. اب جو ایکریڈیشن ہے وہ بھی یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں ان کے, جس میں نیشنل ایکریڈیشن ہے, جس میں ریجنل ایکریڈیشن ہے اور جس میں پروفیشنل ایکریڈیشن ہے. سو ان تینوں ایکریڈیشن کے ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اسکولس کو ان کرائیٹیریاز پہ پورا کرنا پڑتا ہے تبھی ان کو ایکریڈیٹیشن ملتی ہے, اور پھر ایکریڈیٹیشن کی بیس پہ گورنمنٹ ان کو فنڈنگ دیتی ہے.
تو عام طور پر کیا معیار ہوتے ہیں, جو جنرل معیار کیا ہوتے ہیں ایکریڈیٹیشن کے؟
بیسیکلی اس کے اندر آپ کا جو کورس سلیبس ہے وہ آپ کا کتنا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, آپ جو کورسز ڈفرینٹ ڈگری سے ریلیٹڈ جو آپ دے رہے ہیں وہ کس لیول پہ ہیں, پھر ان کے اندر کریڈٹ آورز جو ہیں ہر کورس, پاکستان کے اندر آپ کورسز جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں یہاں پہ ہر کورس کے اندر کریڈٹ آورز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ اور بہت سے ان کے کرائیٹیریاز ہوتے ہیں کہ آپ کی جو فیکلٹی ہے وہ کس حد تک کوالیفائڈ ہے, آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس حد تک کوالیفائڈ ہے, اور مین اس میں جو ہے وہ آپ کا ایڈمیشن کرائیٹیریا ہے کہ آپ کا ایڈمیشنز کرائیٹیریا جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اب ایڈمیشنز کرائیٹیریا کے اندر جو مین چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی جی پی اے ریکوائرمنٹ ہے, اس کے علاوہ جی میٹ اور جی آر ای کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر جو ایکریڈیشن باڈی ہوتی ہے وہ اسکول میں آ کے وزٹ کرتی ہے, ان کے سالانہ وزٹس ہوتے ہیں ایئرلی وزٹس, اور ان ایئرلی وزٹس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کی پرفارمنس کس طرح سے ہے, اور ان پرفارمنس کی بیس پہ سیلف انالیسس کی بیس پہ پھر ان کو ایکریڈیشن دی جاتی ہے.
اچھا,
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں جمہیر الگل. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ, پی او باکس 1353, اسلام آباد. اللہ نگہبان.